الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین۔ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا، اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے۔ और जो कोई तुम में ये काम करे तो वो भूल गया सीधी राह। अगर तुम उनके हाथ आ जाओ हो जाएं तुम्हारे दुश्मन और चलाएं तुम पर अपने हाथ और अपनी जुबानें बुराई के साथ और चाहें कि किसी तरह तुम भी मुनकिर हो जाओ। हरगिज काम न आएंगे तुम्हारे कुंबे वाले और न तुम्हारी औलाद कयामत के दिन, वो फैसला करेगा तुम में और अल्लाह जो तुम करते हो देखता है। तुमको चाल चलनी चाहिए अच्छी इब्राहिम की और जो उसके साथ थे, जब उन्होंने कहा अपनी कौम को हम अलग हैं तुमसे और उनसे कि जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, हम मुनकिर हुए तुमसे और खुल पड़ी हम में और तुम में दुश्मनी और बैर हमेशा को, यहां तक कि तुम यकीन लाओ अल्लाह अकेले पर। मगर एक कहना इब्राहिम का अपने बाप को कि मैं मांगूंगा मुआफी तेरे लिए और मैं मालिक नहीं तेरे नफा का अल्लाह के हाथ से किसी चीज का। ऐ रब हमारे, हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरी तरफ रुजू हुए और तेरी तरफ है सबको फिर आना। ऐ रब हमारे, मत जांच हम पर काफिरों को और हमको माफ कर। ऐ रब हमारे, तू ही है जबरदस्त हिकमत वाला। अलबत्ता तुमको भली चाल चलनी चाहिए उनकी जो कोई उम्मीद रखता हो अल्लाह की और पिछले दिन की, और जो कोई मुंह फेरे तो अल्लाह वही है बेपरवाह सब तारीफों वाला। बुजुर्गान मोहतरम, ये सूरतुल मुमतहिना है, कुरान पाक की तरतीब के एतबार से 60वीं सूरत है। मदनी है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 13 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। मुमतहिना या मुमतहना का मतलब है कि अगर कोई औरत मुसलमान होकर इस्लामी हुकूमत में आए तो मुसलमानों को उसके ताल्लुक से क्या करना चाहिए, उसका इम्तिहान कैसा लिया जाएगा। अगर वो वाकई मुसलमान होकर आए और तहकीक पर उसकी मुसलमानी जाहिर हो जाए तो फिर उसको काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से मसाइल भी इस सूरत में आए हैं। तो मुमतहिना या मुमतहना का मतलब है वो औरत जिसके ईमान से मुतालिक इम्तिहान लिया जाए। बहुत से अहम मसाइल हैं। शुरू की आयतों में एक अहम वाकया मज़कूर है, वाकये से मुतालिक कुछ अहकाम भी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में कुरैश मक्का के साथ मुआहदा किया था। हुदैबिया में सुलह हुई जो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। 2 साल के बाद खुद कुरैश ने, काफिरों ने वो सुलह तोड़ दी। जब उन्होंने तोड़ दी तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से कुरैश से जंग की तैयारी शुरू कर दी। इधर एक वाकया पेश आया। मक्कतुल मुकर्रमा में एक ऐसी औरत थी जिसका नाम सारा था। उसका पेशा गाना बजाना और लोगों से पैसे वसूल करना था। वो एक मर्तबा सुलह हुदैबिया के बाद जब सुलह टूट गई, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची। آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں. پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ مکے میں رہتے تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار رہتے تھے اور ان کے یہاں میں گانے بجانے کا پیشہ اختیار کی ہوئی تھی، مجھے پیسے ملتے تھے، لیکن غزوہ بدر کے بعد سے میرا پورا کاروبار ختم ہو چکا ہے. اب مجھے کوئی بلاتا نہیں، مجھ سے کوئی گانا سنتا نہیں، اس لیے میں امداد کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم تھے، باوجود یہ کہ ہجرت کر کے نہیں آئی، مسلمان ہو کر نہیں آئی، مگر چونکہ ایک بھروسے پر آئی تھی امداد کے لیے، آپ نے کچھ لوگوں کو حکم فرمایا، انہوں نے اس کو کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے. اب وہ لے کر جا رہی تھی تو کچھ دور نکل گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں سے چلو، ایک مقام ہے روضہ خاخ، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لے آنا. اب یہ تینوں صحابہ تیزی سے وہاں پہنچے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، ٹھیک اسی مقام پر وہ عورت مل گئی. اب ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ ہم کو دے دے. اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. اب ان لوگوں نے اس کے پاس جو چیزیں تھیں اس کی تلاشی لی تو اس میں کوئی خط نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، یا تو خط حوالے کر یا ہم تیرے کپڑے نکلوائیں گے. اب اس نے دیکھا کہ خط حوالہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ اپنے بالوں کے درمیان سے خط نکالا، اور ایک روایت میں ہے اپنے تہبند کی بندش سے خط نکالا، خط نکال کے حوالے کیا. اب وہ خط لے کر یہ تینوں صحابہ واپس مکہ مدینہ آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا ہی حکم تھا. جب وہ واپس آئے تو دیکھا ایک بہت بڑے صحابی، بدری صحابی نے، ان سے ایک غلطی ہو گئی. حاطب ابن بلتع رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اہل مکہ اور مکہ کے کافروں کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے تم پر حملہ کریں گے پھر تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اور چونکہ اللہ کا وعدہ فتح کا ہو چکا ہے اس لیے تنے تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے پاس آ جائیں، جب بھی فتح یقینی ہے، بس اتنا ہے کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، راز کو ظاہر کرنا ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور آپ نے دعا بھی مانگی تھی، یا اللہ اہل مکہ کے خلاف جو حملہ ہوگا وہ اس کی تیاری پورے راز کے ساتھ ہو، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ مکہ المکرمہ اور اہل مکہ پر جب حملہ ہو بہت بڑے لشکر کے ساتھ، تو فوری وہ ہتھیار ڈال دیں اور مکہ المکرمہ میں خون ریزی نہ ہو اور مکہ المکرمہ کا احترام ختم نہ ہو جائے، بس یہی مقصد تھا. چونکہ مکہ المکرمہ ہر اعتبار سے محترم ہے. اب جو خط دیکھا تو ایک صحابی کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود. خط کا مضمون تو بس ایک ہی بات خرابی کی تھی کہ راز ظاہر کی گئی، ورنہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے حاتب بن ابی بلتعا کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، نہ میں کافر ہوں نہ منافق ہوں، اور العیاذ باللہ میں مرتد بھی نہیں ہوں. بس اتنی سی بات ہے کہ میں باہر سے مکے میں آ کے رہا ہوں، وہ یمن سے آئے تھے، اور میرے اہل و عیال کچھ لوگ مکہ میں رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے. باقی جتنے مہاجر صحابہ مکے سے یہاں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے رشتہ دار موجود ہیں. ہوتا یہ تھا کہ مکہ کے کافر لوگ وہاں ان کو ستایا کرتے تھے، جو مسلمان یہاں آ گئے تھے وہاں ان کے آل اولاد کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، مگر جن کے رشتہ دار وہاں تھے ان کو ستاتے نہیں تھے. رشتہ داروں کا خوف تھا کہ اگر ہم ستائیں تو وہ بدلہ لیں گے. تو میں نے یہ چاہا کہ ایک احسان ان پر کر دوں تاکہ وہ میرے بال بچوں کو نہ ستائیں، میرا احسان سامنے رکھ کر. اس کے علاوہ واللہ میری کوئی بری نیت نہیں تھی اور نہ میں کوئی ان کے ساتھ ملا ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا، آپ نے فرمایا حاتب سچ کہتے ہیں، ان کے بارے میں برائی مت کیا کرو، بھلائی کے سوا کوئی بات مت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، رسول اللہ اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم ایسے شخص کی گردن اڑانا چاہتے ہو جو بدری ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے اور اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی غزوہ بدر میں شریک ہو اس کے لیے ہمیشہ کی معافی ہے، وہ جو چاہے کرے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک گناہ ہو گیا تھا، اور اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مکہ والوں پر ایک احسان ہو جائے اور وہ میرے بچوں کو، گھر والوں کو کچھ نہ کہیں. حالانکہ یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں تھا. اس پوری تفصیل کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کافروں سے دوستی جائز نہیں ہے، کافروں سے. ہاں، آگے پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے رکوع میں تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو کافر واقعی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے دوستی جائز نہیں، اور ان سے دشمنوں جیسا معاملہ ہی کرنا چاہیے. ہاں، جو مسلمانوں کے معاملے میں دشمنی اختیار نہیں کرتے اور نرم رویہ ان کا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے. یہ تفصیل دوسرے رکوع میں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کیا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اولئکہم الصادقون اولئکہم المفلحون اولئکہم المتقون. اللہ نے ایسے ایسے القاب صحابہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اب عام اعلان معافی کے بعد برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا بھی اپنے ایمان کا خطرہ ہے. جیسے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا تھا کہ یہ بدری ہے اور اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے, تو کیا تم ایک بدری شخص کے بارے میں قتل کی اجازت چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک غلطی ہوئی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. تو یہاں یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نقل کرتے ہیں اور تفصیلی احکام بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. لفظ کافر نہیں ہے, دشمن کا ذکر ہے. یہاں سے علماء نے یہ بات بیان کی کہ جو کافر دشمن ہے ان سے یہ معاملہ ہے. جو کافر و مشرک دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اور دوستی نہ کرنے کی وجہ بھی ان کی دشمنی ہے, ان کی دشمنی ہے. تو جو واقعی دشمن بنے ہوئے ہیں وہ مسلمان چاہے ان سے جو بھی رویہ کرے وہ مسلمانوں کے حق میں نرم ہونے والے نہیں ہیں, یہ طے ہے. ہاں جو کافر و مشرک دشمن نہیں ہے, ایمان کی بنیاد پر دشمنی نہیں کرتے, ان کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے. آگے کے رکوع میں یہ تفصیل آ رہی ہے. اے ایمان والو, تم نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. تلقون الیہم بالمودہ, کہ تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے. دوستی سے یعنی دلی دوستی, اگرچہ حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی, مگر جو پیغام بھیجا اس سے ظاہری دوستی باہر آئی, ظاہری دوستی سامنے آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظاہری دوستی بھی ان سے نہیں ہونی چاہیے. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق, تحقیق وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس سچا دین آیا ہے. یعنی اللہ کے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کے منکر ہیں, اس لیے اللہ کے دشمن ہیں. یخرجون الرسول ویاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم, نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر کہ تم اللہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہوئے ہو. کوئی غرض نہیں, کوئی مقصد نہیں. مکہ المکرمہ سے نکالے ہیں تم کو اور اللہ کے رسول کو صرف اس بات پر نکالے ہیں کہ تم اللہ پروردگار پر ایمان لائے ہو. یہ تمہارے ساتھ دشمنی ہے. اللہ کے ساتھ دشمنی ہے کہ سچے دین کے منکر ہو گئے, حالانکہ جانتے تھے جیسے دو دو چار ہیں ایسے ہی یہ دین سچا ہے. پوری طرح جاننے کے باوجود اللہ کے دشمن ہو گئے, اور تمہارے بھی اس لیے دشمن ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلے ہو میری راہ میں, میرے راستے میں لڑنے کے لیے اور میری رضا مندی طلب کرنے کے لیے, تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. یہ کام غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی نکلے ہو, ان کنتم خرجتم, اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں لڑنے کے لیے اور میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے اسی لیے نکلے تھے, ورنہ اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر کیوں جاتے, گھر بار چھوڑ کر کیوں جاتے, کاروبار چھوڑ کر کیوں جاتے, وہاں کیوں فقیرانہ زندگی اختیار کرتے. تو اچھے مقصد سے تم مدینہ پہنچے ہو, ہجرت کیے ہو, تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. تسرون الیہم بالمودہ, تم ان کو چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, حالانکہ مجھے خوب معلوم ہے وہ باتیں جن کو تم چھپاتے ہو اور وہ جن کو تم ظاہر کرتے ہو. تمہاری خفیہ باتیں, تمہاری علانیہ باتیں سب اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں, تو پھر اللہ سے چھپا کر کیسے بھیج سکتے ہو؟ تو حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ نے چھپا کر بھیجا تھا, اس عورت کے پاس خط دیا تھا اور اس کو 10 دینار دیے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام, جبکہ مجھے خوب معلوم ہے اور میں خوب جانتا ہوں تمہاری خفیہ اور علانیہ تمام باتوں کو. تو ہر انسان سے متعلق بھی یہی بات ہے, اللہ ہماری خفیہ اور علانیہ سب باتیں جانتے ہیں, اس لیے ہمارا ظاہر باطن کے خلاف اور باطن ظاہر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کہ آدمی ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور تم میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اللہ فرماتے ہیں, یعنی یہاں غلطی ہوئی اور اس کا اعتراف کر لیا گیا اور انہوں نے سچی توبہ کر لی, اس لیے یہ توبہ قبول ہو گئی. اگر کوئی یہ کام یا اس طرح کے اور کوئی کام کرے اور اسلام کو, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے, وہ سیدھے راستے بھٹک جائے گا, وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا. اِيَثْقَفُوكُمْ, تم جن لوگوں سے دوستی کرنا چاہتے ہو ان کا حال تو یہ ہے, سنو, کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ تم پر قابو پا لیں, اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تم کو ختم کر کے رکھ دیں, اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں سے وہ تمہارے بارے میں کوئی نرم رویہ اختیار کریں گے, اس کا تصور نہ کرو. اور پھر یہ تو ظاہری دشمنی ہے, حقیقی دشمنی یہ بھی ہے, ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ تم واپس کفر میں آ جاؤ, شرک میں لوٹ کر آ جاؤ. اللہ یہ حقیقت ظاہر کر رہے ہیں, اِن یَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ, اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. دشمن تو ہے ہی, دشمنی کھل کر آئے گی. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ گے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ. اللہ حفاظت فرمائے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور چاہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. وہ ظاہری ایذا ہے, یہ حقیقی ایذا ہے, وہ ظاہری تکلیف ہے کہ مسلمانوں پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبان چلائیں, یہ حقیقی تکلیف ہے کہ مسلمان واپس کفر و شرک میں لوٹائیں. لَن تَنفَعَكُمْ مَرْحَامُكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس غرض سے دوستی کی تھی, بظاہر صحیح, ظاہراً صحیح, تم نے اس غرض سے دوستی کی تھی کہ تمہارے بال بچے محفوظ رہ جائیں گے. یاد رکھو, تمہارا کوئی رشتہ دار, تمہاری اولاد اللہ کی حفاظت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد, یعنی نہ دنیا میں محفوظ رہے گی نہ قیامت میں کام آئیں گے کہ ہماری حفاظت کا انہوں نے انتظام کیا تھا. دنیا میں ہماری حفاظت کا انتظام کیا تھا، اس لیے ہم آخرت میں ان کے کام آئیں کام نہیں آئیں گے. وہاں ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، اور سارے رشتے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں لن تنفعکم، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا تم میں، تمہارے درمیان اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس لیے بظاہر صحیح، اگرچہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور سارا نقصان ان کو پہنچ رہا تھا، مگر راز ظاہر کرنا اور ظاہری فائدہ پہنچانا بھی درست نہیں تھا، یہ غلطی ان سے ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش تم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنا لیتے، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نمونہ بنا لیتے، بڑا فائدہ ہوتا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو جو ان کے ساتھ جڑتے گئے، جمع ہوتے گئے، ان میں سے ہر ایک اپنی قوم میں تنہا تنہا کفر بیزاری کا اظہار کیا. حالانکہ پورا مجمع ہی، پوری جماعت ہی، پورا یوں سمجھیے کہ ساری زمین کافروں سے بھری تھی. سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار برات کیا، یہ کہا کہ میں تم سے بھی بری ہوں، تمہارے معبودہ نے باطلا سے بھی بری ہوں. اس وقت لکھا ہے کہ سوائے ابراہیم کے دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا. کیسا ان کا پکا ایمان تھا کہ نہ دائیں بائیں دیکھا، نہ آگے پیچھے دیکھا، اظہار برات کر دیے. اظہار برات ہی نہیں، اعلان دشمنی کر دیا کہ ہم میں اور تم میں دشمنی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق پر ہونا جیسے جیسے واضح ہوتا گیا، اور جو جو لوگ ایمان لاتے گئے، ہر ایک نے بھی اظہار برات کیا. اظہار برات بھی کیا، دشمنی کا اعلان بھی کیا کہ ہم میں اور تم میں بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ تم معبود حقیقی کے دشمن ہو، ہمارے دشمن ہو. یہ بات ہوئی. اللہ فرما رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ تھے، جو ایمان لائے. وہاں کوئی ہاتھ بٹانے والا، مدد کرنے والا نہیں تھا، کیسے انہوں نے ہمت سے اعلان کیا. تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ تھے، یعنی مسلمان ہوئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ مسلمان نہیں ہوئے، جیسے جیسے مسلمان ہوتے گئے اظہار برات انہوں نے کیا. اذ قالوا لقومهم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں تم سے اور ان تمام معبودان باطلا سے جن کی تم پرستش کرتے ہو. بری ہیں ہم، بری ہیں تم سے اور ان تمام معبودان باطلا سے اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو. اور یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام باتوں پر کما حق و ایمان لے آئے، لیکن کفر و شرک سے برات نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے وما انا من المشرکین کہنا ضروری ہے. انی بری ان، میں بری ہوں کفر اور کفریات سے، شرک اور شرکیات سے، وہ ان سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. اظہار برات کرے، یعنی دل میں اظہار برات کرے، اور دل میں ان سے متعلق کوئی ادنا طرح کی دوستی تو دور کی بات ہے، برات نہ ہونا بھی نہیں ہونی چاہیے. बरात ना होना भी नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में बरात हो और मौका हो तो जुबान से भी बरात का इजहार कर दिया जाए। कफरना बिकुम, ये तो इजहार बरात है, उसके बाद साफ ऐलान करते हैं हम तुम्हारे मुनकिर हैं। कफरना बिकुम, हम मुनकिर हुए हैं तुमसे, यानी तुमको हम काफिर मानते हैं और तुम्हारे कामों को कुफर मानते हैं। ये ईमान नहीं है। वो बदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बगज़ाउ अबदा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्ज जाहिर हो चुका है हमेशा हमेश के लिए। हमेशा हमेश के लिए हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्ज जाहिर हो चुका है। कब तक? हत्ता तुमिनु बिल्लाही वाहदा, यहां तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ। मतलब क्या हुआ? जब तक अकीदा सही नहीं होगा, अकीदे के बिगाड़ के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। अकीदे के बिगाड़ और अकीदे की खराबी के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। ये बहुत अहम बात है। यहां तक कि तुम एक अल्लाह पर, अल्लाह अकेले पर ईमान लाओ, उस वक्त तक कोई दोस्ती नहीं। तो यहां ये बात भी याद रहनी चाहिए, जैसा कि कुछ देर पहले कही गई कि अल्लाह तबारक व ताला उन काफिरों से मना कर रहे हैं जो दुश्मनी पर तुले हैं, जो दुश्मनी पर उतर आए हैं। जाहिरी दोस्ती, दिली दोस्ती किसी काफिर से जायज नहीं। ये भी अहम मसला है। जाहिरी दोस्ती आम काफिरों से हो सकती है, लेकिन नीयत ये हो कि वो हमसे मुतासिर हो और वो हमसे इस्लाम सीखे, अखलाक सीखे, ये नीयत होनी चाहिए। और जो वाकई इस्लाम दुश्मनी पर उतर आए हैं, उनसे किसी तरह की दोस्ती नहीं हो सकती। ये अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है। इल्ला कौल इब्राहिम अली अभी लास्तगफिरन लका वमा अम्लिकु लका मिनल्लाह मिन शै। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात में नमूना है, लेकिन एक बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआए मगफिरत करूंगा, तुम्हारे लिए इस्तिगफार करूंगा। अल्लाह कह रहे हैं कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है वो अपने काफिर वालिदैन या काफिर रिश्तेदारों के लिए इस्तिग़फ़ार करे, जायज नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो बात है कि अपने वालिद से उन्होंने कह दी थी कि मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, तो इस बात में नमूना नहीं है। इससे हटकर तमाम बातों में नमूना है। अल्लाह साफ कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था, अपने वालिद से क्यों कहा था मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। उसका जवाब खुद अल्लाह ताला ने 11वें पारे में दिया है। 11वें पारे में अल्लाह ने दिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि वो मुसलमान हो गया, वो मुसलमान हो चुका है, ये समझते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि मैं चूंकि अपने वालिद से वादा कर चुका हूं, वादा पूरा करना मेरे जिम्मे है, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करते थे। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मालूम हो गया कि वो अपने कुफ्र पर जमा हुआ है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से भी इजहार नाराजगी कर दिया, बेजारगी का इजहार और बरात का इजहार अपने बाप से भी कर दिया। 11वें पारे में आए थे, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहिम अली अबीही इल्ला मौइदतिन वादहा इया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार अपने बाप के लिए उस वादा की बिना पर था जो उन्होंने उससे कर लिया था, अपने बाप से कर लिया था।
فلما تبين له انه عدو للہ تبرع من, جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس سے بھی برات کا اظہار کر دیے. تبرع من, ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت بردبار تھے. اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے استغفار کا معاملہ جو تھا ایک خاص بات تھی, ایک خاص وعدہ تھا, اس لیے کرتے رہے, لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی تو استغفار سے بھی دور ہٹ گئے اور صاف کہہ دیے کہ میں استغفار نہیں کروں گا. تو کوئی اس سے دلیل حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نمونہ ہے, لہذا میں بھی کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی نمونہ نہیں. الا قول ابراہیم علی ابی لاستغفرن لکا, میں معافی مانگوں گا تیرے لیے, وما املک لک من اللہ من شیء, ابراہیم یہ بھی کہہ رہے ہیں اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یعنی ظاہری استغفار تو کر سکتا ہوں, ظاہری معافی تو مانگ سکتا ہوں, اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, میرے فلاں کو معاف کر دیے تو کر سکتا ہوں, میں بخش والوں اور اللہ کو معاف کرانے پر اللہ کو مجبور کر دوں میرے بس میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہی بادشاہت ہے, میں معاف بالجبر نہیں کرا سکتا. ہاں درخواست کر سکتا ہوں, دعا کر سکتا ہوں, اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی کہ ساری زمین کفر اور کافروں سے بھری ہوئی تھی, اظہار برات تو کر دیا, اعلان دشمنی کر دیا, اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, اے اللہ آپ کے بھروسے پر ہم نے ایک کام کیا ہے, آپ ہماری حفاظت کیجئے, مدد کیجئے. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے, صرف آپ پر بھروسہ کیا ہے. وإلیک انبنا وإلیک المصیر, اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں, بلکہ تمام لوگوں کو آپ ہی کی طرف واپس آنا ہے. وإلیک المصیر, اور ہر ایک کو آپ ہی کی طرف واپس آنا ہے, رجوع ہونا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. آگے بڑی پیاری دعا ہے, اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنائی. تختہ مشق یعنی کافر لوگ ہم کو آزمائش کے لیے استعمال کریں اور ہمارے اوپر اپنی آزمائشیں کرنے لگے, اے اللہ کافر کو ہمارے اوپر قابو نہ دیجئے, کسی کافر کو ہمارے اوپر قابو نہ دیجئے کہ وہ ہم کو تختہ مشق بنائے. یہ دعا بڑی اہم دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے ہمارے پروردگار ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو, یعنی کافر لوگ ہم کو تختہ مشق بنائیں اور ہم کو امتحان کا ذریعہ بنا لے, اے اللہ ایسا موقع نہ دے. واغفر لنا ربنا, اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما. انک انت العزیز الحکیم, بلا شبہ آپ ہی زبردست ہیں حکمت والے, زبردست ہے حکمت والے ہیں. چاہے تو ایک ارادہ اللہ کا کافی ہے کہ اس تمام کے تمام کو ختم کر ڈالے, لیکن حکمت والے ہیں. اللہ نے دنیا یوں ہی بنائی ہے, یہاں سب رہیں اور سب کے لیے دنیا اللہ نے بنا دی, اس لیے صرف ماننے والوں ہی کو نہیں دیتے, ہر ایک کو دیتے ہیں اور ہر ایک اپنا پیر یہاں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دعا بھی بڑی اہم ہے. ربنا لا تجعلنا, خصوصاً چونکہ یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں, زندگی کر رہے ہیں, بہت ہی پرفتن زمانہ ہے, ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ایسی ہی ایک دعا گیارہویں پارے میں ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یہ اور وہ, یہ ان دعاؤں کو ہر مسلمان ہر وقت مانگے, فرض نمازوں کے بعد بھی اور نوافل میں بھی مستقل بھی, چونکہ یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. آگے اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم اور ان کے متبعین جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں, ان میں نمونہ کس کے لیے ہے, کس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے اسی شخص کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے. ہر آدمی نمونہ حاصل کرے نمونہ نہیں ہوگا, بشرطے کہ اللہ پر پکا ایمان ہو اور یوم آخرت پر پکا ایمان ہو. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پیروی کرنے والوں میں نمونہ ہے, جیسے اللہ نے ان کو بچایا ویسے اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ بچائیں گے. لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنۃ لمن کان, تحقیق تمہارے لیے نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے ان میں, ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں میں, اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے, امید رکھتا ہے. ومن یتولا, اس پوری تفصیل کے باوجود جو کوئی منہ موڑے قرآن احکام سے, فرما برداری سے اور کافروں سے دوستی کرے اور اللہ کے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے, جو کوئی منہ موڑے یاد رکھو اللہ غنی ہے, اللہ غنی ہے, اللہ اس کا محتاج نہیں, اللہ حمد کا سزاوار ہے, تمام خوبیوں کے لائق ہے. کسی کے ماننے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا, کسی کے نہ ماننے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور جو کوئی منہ موڑے پس بے شک اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے.